أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد اور خروج کا مقصد اور اپنی شہادت کا مقصد اصلاح امت بیان فرمایا ہے. اصلاح امت کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ذکر فرمایا کہ راستہ اور طریقہ اصلاح امت کا امر بالمعروف ہے. امت بھی دیگر موجودات کی طرح معرض آفات میں ہے. امتیں بنتی بھی ہیں، امتیں ٹوٹتی بھی ہیں، امتیں سنورتی بھی ہیں اور امتیں بگڑتی بھی ہیں. عصر جاہلیت میں وہ انسان جو بظاہر انسان تھے لیکن حقیقتاً انسانی تہذیب و تمدن سے محروم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمانہ جاہلیت، تہذیب جاہلیت اور ماحول جاہلیت سے نکال کر ایک شاہکار امت بنایا. لیکن یہ امت تدریجاً اندر اور باہر سے آفات کا شکار ہوئی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور یہ بگاڑ بڑھتا بڑھتا اس حد تک جا بڑھا کہ اسی امت کے اوپر یزیدیت حکم فرما ہوئی اور یزید اس کا حاکم بن بیٹھا. سید الشہداء علیہ السلام نے اس بگاڑ کا ذمہ دار امت کو قرار دیا ہے اور امت کے فساد کو اس کی اصلی وجہ قرار دیا ہے. اگر امت میں فساد نہ آتا، وہ امت لا تعلق نہ بیٹھتی، امت اپنی ذمہ داریاں بجا لاتی اور اپنے فرائض انجام دیتی، ہرگز ایک فعال اور بیدار امت کے اندر، ایک زندہ امت کے اندر یزید برسر اقتدار نہیں آ سکتا، ان کے اوپر یزیدیت کا سایہ نہیں پڑ سکتا جو امتیں احساس کریں اپنی ذمہ داریوں کا. اس لیے یہ قیام اگرچہ یزیدیت کے خلاف تھا لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ان میں ایک اصلی پہلو اور ہدف امام علیہ السلام کا امت کی اصلاح ہے. امت کی اصلاح سے مراد سادہ مفہوم، بہت ہی ابتدائی اور پرائمری مفہوم اصلاح کا وہ نہیں تھا مراد، اس لیے کہ ابتدائی مفہوم کی حد تک یا ابتدائی اصلاح کی حد تک امت صالح تھی، بظاہر ظواہر دین پر عمل کر رہی تھی اکثریت امت کی، ثانوی مسائل کو اہمیت دے رہی تھی لیکن بنیادی مسائل کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے اصلاح امت کو اپنے اس قیام کا اصلی مقصد قرار دیا. اور اصلاح کے لیے بیان فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اپنا رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت کا عملی پروگرام ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے امت کو باقی رکھنے کے لیے، امت کو فعال رکھنے کے لیے، امت کو میدان میں حاضر رکھنے کے لیے مقرر فرمایا فرائض امت میں سے. ولتکن منکم امہ، قرآن کا دستور ہے کہ تمہیں امت بننا ہے، ریوڑ نہیں بننا، قوم نہیں بننا، قبیلہ نہیں بننا، حزب نہیں بننا، پارٹی نہیں بننا، تنظیم نہیں بننا. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی شکلیں ہیں. جو ہمیں کہا گیا تھا بنو وہ نہیں بنے، اور جو نہیں کہا گیا تھا بنو وہ بن گئے ہم. آج جو شکلیں ہم نے دھاری ہوئی ہیں، آپ کوئی ان کا منبع نہیں پیش کر سکتے، دین سے، مذہب سے، قرآن سے، سیرت سے، انبیاء اور معصومین سے، بلکہ بعض شکلیں تو ممنوع ہیں جن کو قرآن نے بھی نفی کی ان کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد ان شکلوں کی نفی کی اور مذمت کی، اور فرمایا کہ ہرگز امت مسلمہ کے اندر یہ عناوین جنم نہ لیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے قومیت، جیسے قبائلیت، جیسے نسب، اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی رسول اللہ نے. عطا آخری خطبہ حضرت نے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمات دین کا نچوڑ رسول اللہ نے پیش کیا، کتاب خدا کا، اور اپنی 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ حضرت نے جب خلاصے کی صورت میں خطبہ حجت الوداع میں بیان فرمایا، اس میں ان تمام امتیازات کی نفی کی جو اس وقت اس معاشرے کے اندر موجود تھے، جنہیں ختم کر کے امت بنائی گئی. اس ملبے کو ہٹا کر، اس پوسیدہ عمارت کو گرا کر جو پہلے سے تشکیل یافتہ تھی، اس کو اٹھا کر، پھینک کر باہر، غرق کر کے اس کو اس کی جگہ پر بنیاد اور عمارت رکھی امت اسلامیہ کی، اور ساتھ خبردار کیا، بیدار کیا کہ خیال رکھنا دوبارہ وہی سلسلے سر نہ اٹھا لیں تمہارے اندر. اگر وہ سلسلے پھر پیدا ہوئے امت نابود ہو جائے گی، اور اس کی جگہ پر پھر اقوام اور نسب اور یہ چیزیں جنم لیں گی. طبقاتیت کی نفی کی، انصاب کی نفی کی، گورے کالے کی نفی کی، رنگوں کی نفی کی، علاقائیت کی نفی کی، لسانیت کی نفی کی، وہی چیزیں جو آج مسلمان جس چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے رسول اللہ نے اس خطبہ وداع میں یا حجت الوداع کے خطبے میں ایک ایک چیز کی نفی فرمائی. اسی خدشے کے تحت کہ بعد میں امت کے اندر یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے اور انہیں گویا واجب سمجھ کر آج امت انجام دے رہی ہے پورے دنیا میں، پورے جہان میں. یہ خرابیاں ہیں امت کے اندر جن خرابیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہی خرابیاں جب امت کے اندر سر اٹھائیں، امت بگڑ جاتی ہے، اس میں بگاڑ آتا ہے، اس کا امت کا روپ ختم ہو جاتا ہے اور قومیت کا بہروپ اس کی جگہ پر طاری ہو جاتا ہے. اور اس بہروپ کے سائے میں ظاہری احکام پر عمل کر کے خوش رہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر اس طرح کی دینداری موجود تھی. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اس تفکر کی نفی کی اور مذمت کی. مخاطبین قرآن اور پیروان قرآن کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بنی اسرائیلی طریقہ تدین تم اختیار مت کرنا, بنی اسرائیل کی طرح نہ دیندار بننا, یہود کی طرح نہ بننا. یہود ان کی بنیاد آج بھی مذہب نہیں رہا, ایک کمیونٹی بن گئے ہیں یہود. اور قرآن نے ذکر کیا کہ یہ لوگ وہ تھے جو منتظر تھے رسول اللہ کی بعثت اور ہجرت کے. یہ رہتے تھے فلسطین کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں. وہاں سے ہجرت کر کے یہ یثرب آئے, مدینہ آئے. چونکہ ان کی کتابوں کے اندر, ان کی تعلیمات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان میں یا نبی خاتم مبعوث ہوں گے اور ان کی امت نجات یافتہ امت ہوگی. اس قوم نے اپنی کتابوں میں, اپنے مذہب میں نبی خاتم کے تذکرے سنے, مشتاق ہوئے. لہذا اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم متولد ہوں, پیغمبر اکرم ہجرت کریں مکہ سے مدینہ کی طرف, یہ پہلے ہی آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تاکہ جب ہجرت ہو اور دعوت نبی خاتم عام ہو تو ہم بلا وقفہ پیغمبر اکرم کی دعوت پر لبیک کہہ سکیں, یعنی تاکہ مزید دن بھی نہ لگیں, فوراً جو ہی دعوت ہو ہم فوراً لبیک کہہ سکیں. یہ گروہ آ کر یثرب میں آباد ہوا مدینہ کے اندر. وہاں بت پرست تھے اوس و خزرج. یہ اہل کتاب آ کر یہود آباد ہوئے اور پھر مدت مدید تک ترویج کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے اپنے مذہب کی تعلیمات کو. بت پرستوں کو یہ بتاتے تھے روزانہ کہ عنقریب ہمارے نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور جب ان کی بعثت ہو جائے گی اور وہ ہجرت کر کے سرزمین پر آ جائیں گے, بت اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس بات پر اتراتے تھے, فخر کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ, یہ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ کی نہیں ابتدائی آیات میں, جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے و ہجرت کی مدینہ کے اندر آئے, یہی لوگ جو منتظر بیٹھے تھے نبی خاتم کے, انہوں نے نبی کو قبول نہیں کیا اور بت پرستوں نے, اوس و خزرج نے, سب نے پیغمبر اکرم کو قبول کر لیا, انصار بن گئے رسول اللہ کے. جو منتظر تھے وہ ایمان نہیں لائے. کون سی چیز مانے بنی تھی ان کے ایمان کی راہ میں, جبکہ پہلے منتظر بھی تھے کہ رسول آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے. وجہ یہ بنی تھی کہ جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے اور اپنا تعارف کروایا اور انہوں نے پہچانا کہ یہ نبی آل اسحاق میں سے نہیں ہے, یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے یا نام ہے, اور یعقوب جناب اسحاق کی اولاد ہیں, حضرت ابراہیم کے فرزند. بنی اسرائیل سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں, اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, یعنی یعقوب کی اولاد. انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا نبی کے طور پر, راہبر کے طور پر, نبی خاتم کے طور پر, بائیں کہ صدیوں سے منتظر تھے, صدیوں سے دعائیں کر رہے تھے کہ پروردگارہ نبی خاتم کو بھیج, مبعوث فرما, ظہور فرما, تاکہ ہم ان کے پیروکاروں میں سے ہو جائیں. لیکن جب وہ نبی مبعوث ہو کر آئے, انہوں نے قبول نہیں کیا. فقط چند افراد, چار پانچ فرد کل یہود میں سے مسلمان ہوئے, عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی. پورے یہود مدینہ میں سے فقط یہ چند افراد مسلمان ہوئے. بڑی وجہ کیا تھی, معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ ان کی توقع یہ تھی کہ آنے والے رسول, چونکہ سابقہ انبیاء سب بنی اسرائیل میں سے تھے, یہ گمان کرتے تھے کہ آنے والے نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے, اولاد یعقوب میں سے ہوں گے, یعنی ہمارے قبیلے سے ہوں گے, ہماری نسل سے ہوں گے. لیکن جب نبی آئے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی یہ یقین تھا انہیں کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ ان کے مذہب نے انہیں بتایا ہوا تھا، ان کے انبیاء نے انہیں یہ تعلیم دی تھی اور ان کے علماء نے انہیں بتایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ آپ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہیں. آپ قومیت بہت بڑا معنی بن جاتی ہے حق کو قبول کرنے کی راہ میں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بت جو انسان بنا لیتا ہے اور اسے چپک جاتا ہے اور اسے ترک نہیں کرتا، قومیت ہے. جو آج امت مسلمہ کے اندر تمام دوسری امتوں سے زیادہ عربی قومیت، ایرانی قومیت، عجم قومیت، پھر اس کی نچلی شاخیں. علامہ اقبال کے بقول کے مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ ہر عنوان سے تقسیم ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنا تشخص دینی ختم کر کے شخصیت قومی اپنا لی ہے، آج قومیتوں کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. اقبال کے بقول کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، آج سب بھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، نہ یہ کہ تین ہی نام ہیں، یعنی نام نمونے کے طور پر. ظاہر ہے کہ اب بیچ میں چودھری بھی ذکر کرتے تو وزن شیر کا ٹوٹ جاتا تھا. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو قوم انہوں نے ذکر نہیں کی وہ بیچ میں شامل نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. شیر کا وزن خراب ہو جاتا تھا، لہذا تین کو نام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اب اس کے آگے اب ایران ہو، عرب ہو، سب قومیتیں آپ شامل کر لیں. یہ آج ہماری شناخت ہے، پہچنواتے اس نام سے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں وہاں جانے کا موقع ملا تبلیغ کی غرض سے، نام سے پہلے قومیت پوچھتے ہیں، کس قوم کا ہے، کاسٹ کیا ہے آپ کی. اگر کوئی اچھی بڑی ان کی نگاہوں میں بڑی قوم بتائے تو پھر آگے نام بھی پوچھتے ہیں، ورنہ نام پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. وہ یہ اے ایسی قوم سے اس کا نام کیا پوچھنا. یہی وہ چیزیں تھیں جن کی رسول اللہ نے نفی کی کہ جس دن میری امت کے اندر یہ جراثیم پیدا ہوئے ان کا زوال شروع ہو جائے گا. فساد آدمیت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. امت کی شناخت فقط ایک علامت ہے، شناختی علامت، جس طرح ہمارا شناختی کارڈ ہے، اس شناختی کارڈ کے اندر ہماری شناختی علامتیں ہیں. نام شناختی علامت ہے، والد کا نام شناختی علامت ہے، یہ ہماری انفرادی انڈیویجل آئیڈینٹیٹی ہے. اسی طرح سے ایک ہماری اجتماعی شناخت ہے، ایک ہماری امت کے لحاظ سے شناخت ہے، ایک ہماری اسلامی شناخت ہے. اس شناخت کے اندر نہ ہمارا نام شامل ہے، نہ ولدیت شامل ہے، نہ علاقہ شامل ہے، اور نہ کوئی اور بدن کے اوپر کوئی چیز شامل ہے. اس شناختی کارڈ کے اندر فقط ایک جملہ ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ یہ مسلمان ہے، بس فقط مسلمان ہے. اور یہی کام کیا رسول اللہ نے، جب مدینہ تشریف لے گئے، کوئی اوس بنا ہوا تھا، کوئی خزرج بنا ہوا تھا، جو ادھر سے گئے، کوئی قریشی تھا، کوئی ہاشمی تھا، کوئی اموی تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا. جو مکہ سے گئے وہ بھی قومیتوں میں بٹے ہوئے تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے پہلے سے وہ بھی قومیتوں کے اندر بٹے ہوئے تھے. سب سے پہلے رسول اللہ نے جس چیز کو پائمال کیا، جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ گرائی، وہ یہی تھی کہ مکیوں کو اور مدنیوں کو اوس و خزرج سے مٹا کر مہاجر و انصار بنا دیا. مہاجر یعنی خدا کی خاطر گھر چھوڑنے والے، اور انصار خدا کی خاطر ان کے میزبان بننے والے. اگر یہ قومیتیں وہاں پر مدینے میں موجود ہوتی، دین کبھی بھی نہ پھیل سکتا. یہ فساد یزید کے زمانے میں دوبارہ اس نے سر اٹھایا. رسول اللہ کی رحلت کے بعد شروع ہوا یہ بگاڑ، لیکن جب یزید برسر اقتدار آیا یہ اوج پہ جا پہنچا تھا. حتیٰ یزید نے اسلامی تشخص کی نفی کر کے کہا کوئی اسلام نہیں ہے، یہ سب ڈونگ تھا بنو ہاشم کا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں اترا، کوئی کتاب نہیں آئی، بنو ہاشم نے فقط اقتدار ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ کھیل کھیلا. اور اس نے کہا کہ ہم پھر وہی ہیں، ہم پھر قریشی ہیں، ہم پھر وہی عرب، وہی جاہلیت کا تشخص ہمارا دوبارہ اس نے لوٹانے کی کوشش کی. یہی فساد تھا جو امت کے اندر پھیل رہا تھا، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، قوم پرستی بھی ہو رہی تھی، اور قوم پرستی اور نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، قوم پرستی اور روزے میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. یعنی بت بھی تھا، سجدہ بھی تھا خدا کو. خب یہ سجدہ خدا کو نہیں ہوتا، یہ بت کو ہو جائے گا یہ سجدہ. یہ فساد ہے امت کے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مصلح بنایا ہے، مصلح طبیب، اصلاح کرنے والے، علاج کرنے والے، اور انبیاء کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کی بیماریاں کیا ہیں. انبیاء نہیں آئے فقط ہمارے گریبان ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارے بال چھوٹے کرنے کے لیے، ہمارے پانچے اوپر کرنے کے لیے یا نیچے کرنے کے لیے، یہ ثانوی کام ہے، یہ ثانوی کام ہے. جب تک بنیادیں امت کی نہ بن جائیں اور بنیادوں کے اوپر ایک امت کی تعمیر نہ ہو جائے، ثانوی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ثانوی کام اس وقت فائدے دیتے ہیں جب بنیادیں بن جائیں. پردے گھر کے اندر ایک ثانوی چیز ہے، صوفے ثانوی چیز ہے. آپ نے ابھی بلڈنگ بھی نہیں بنائی، پلاٹ بھی نہیں خریدا، کچھ بھی کام نہیں کیا، انجینئر نہیں لائے، معمار نہیں لائے، کوئی سٹرکچر کھڑا نہیں کیا، پہلے آ کے پردے لٹکا دیے وہاں پر، چونکہ بعد میں پردے تو لانے ہیں نا آپ کو. اس لیے کہا گیا کہ خواتین آخر الزمان کی ایک علامت یہ ہے کہ خواتین کے ہاتھ میں زمان میں عمر آ جائے گی. عورتیں مملکت بھی چلائیں گی، عورتیں سیاست بھی کریں گی، عورتیں گھر بھی چلائیں گی، عورتیں معاشرہ بھی چلائیں گی. عورتوں کے اندر عورت ہونا عیب نہیں ہے، عورتوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور بڑی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، چھوٹی مسائل کو بہت اہمیت دیتی ہیں. تجربہ ہوگا آپ کا، آپ جب دکان پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میٹیریل درست ہے یا نہیں، وہ دیکھتی ہے یہ رنگ صحیح ہے یا نہیں، اس کی ساری توجہ رنگ پر ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کمپنی کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس کی شائننگ کتنی ہے. مسئلہ اس لیے کہا کہ ان کے ہاتھ میں نہ دو زمام، ورنہ ثانوی چیزیں وہ اصل قرار پائیں گی اور بنیادی چیزیں فراموش ہو جائیں گی، اور اس وقت اسلام بھی الٹا ہو جائے گا، امت بھی الٹی ہو جائے گی، الٹی امت کے مسائل بھی سارے الٹے ہو جائیں گے سارے. یہ فساد ہے امت کے اندر، فساد. آئمہ و انبیاء کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے طبیب قرار دیا. طبیب نہ زکام کا علاج کرنے والے، اس کے لیے طب کا الگ سے خدا نے انتظام کیا ہے. یہ طبی نظام مختلف دواؤں کے اندر خاصیت و خصوصیات یہ بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ ڈاکٹروں نے نہیں رکھی. خدا نے ہی بیماریاں بھی پیدا کی، بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم بھی پیدا کیے، اور خدا نے ہی ان کا علاج بھی پیدا کیا ہے. اگر بیمار ہو گئے ہیں تو آپ اسی طریقے سے علاج کروائیں جس طرح سے انبیاء خود علاج کراتے تھے. کیسے علاج کرتے تھے؟ روایات میں رسول اللہ فرماتے تھے جب زکام ہو جاتا ہے تو میں آرام ریسٹ کر کے اس کا علاج کرتا ہوں، گولی نہیں کھاتے تھے. ابھی طبیب بھی یہی کہتے ہیں کہ زکام کا بہترین علاج نزلے کا ریسٹ کرنا ہے، آپ ریسٹ کریں آپ کا زکام ٹھیک ہو جائے گا. کبھی بھی نزلے کے لیے رسول اللہ نے کوئی آیت گھول کے نہیں پی تھی. اگر یہ آیتیں گھول کے ساری پی لیتے آج موجود نہ ہوتی. اگر جو آج ہم حشر کرتے ہیں ان کا، اگر یہ اس زمانے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان آیات کے اندر اتنی خاصیت ہے، تو جس کے گھر میں جو آیت رکھی ہوئی تھی وہ گھول کے اس کو پکا کے چونکہ اس وقت کاغذ بھی نہیں ہوتی تھی، چمڑے پر ہوتی تھی، جیسے سری پائی ابالتے ہیں اسی طرح چمڑا ابال کے کھا جاتے وہ. آج نہ قرآن ہوتا، نہ وحی ہوتی، نہ آیات ہوتی. ہر چیز کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے. کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے نظام پہلے بنایا ہے، احکام بعد میں. ہم نے بائی پاس کیا، نظام کو بائی پاس کر کے سیدھے احکام تک جا پہنچے. جب احکام تک جا پہنچے تو وہ آیات جن کے اندر احکام تھیں وہ تو سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ یہ نماز کے لیے کہہ رہی ہے، یہ روزے کا کہہ رہی ہے، یہ حج کا کہہ رہی ہے، یہ فلاں کا. لیکن وہ 6,000 سے زیادہ آیات جن میں احکام نہیں ہیں ان کو کیا کریں، ان کا کیا کریں؟ ان سے یا استخارے نکالیں، یا ان سے مردے بخشوائیں، یا انہیں گھول کے پی لیں آپ، تعویذ بنائیں، ان کے ورد بنا لیں آپ. 500 آیات کے اندر احکام ہیں، 6,000 آیات کے اندر نظام ہے. 6,000 آیات کے اندر نظام ہے. ہم 6,000 کو عبور کر کے جب پہنچتے ہیں، 500 چن لیتے ہیں، پھر مشکل پیش آتی ہے ہمیں. ہر چیز کا اللہ نے نظام بنایا. زراعت کا ایک نظام ہے، نہیں کہ قرآن آیات لے جائیں اور کھیت کے اندر جا کے ہر چاول کے پودے کے نیچے ایک آیت دفن کریں تاکہ پھل اس کا اچھا لگے، اس کے اوپر فصل اچھی ہوگی. دعا کریں آپ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا کام کھیتی باڑی کرنا، زمین ہموار کرنا. افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. فرمایا کہ کھیتی باڑی کا کام ہم نے تقسیم کر لیا ہے، اللہ نے اور کسان نے، کہ آدھا کام کسان کے سپرد ہے اور اصلی کام اللہ کے سپرد ہے. کسان کا کام کیا ہے؟ کہ وہ کھیت ہموار کرے، وہ اس کو پانی دے، وہ اس میں بیج بوئے. یہ حرص ہے، حرص تم کرو، زراعت میں کروں گا، یعنی اس سے پودا میں نکالوں گا، اس پر پھل میں لگاؤں گا، اس پہ خوشہ میں لگاؤں گا، اس کے اندر دانہ میں ڈالوں گا، اور دانے کے اندر نشاستہ یہ میں بھروں گا. لیکن تیرا کام ہے تو کھیت بنا، تو کھیت ہموار کر. اور اسی طرح ہر نظام، اگر بیمار ہو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز پیدا کی. قرآن میں آیا نا کہ خدا نے شہد پیدا کیا، مکھی کو حکم دیا کہ وہ جا کر ان پھولوں کا اور ان درختوں کا اور پتوں کا جوس نکال کے لائے اور اس سے شہد بنے اور اس کے اندر تمہارے لیے شفا ہے. شہد کے اندر شفا ہے، نہ کہ شہد کی مکھی کے اندر شفا ہے. اب یہ نہیں کہ مکھی پکڑ کے کھا لو، مکھی جو شہد بنائے گی اسے کھانا ہے. اب بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ زہر شہد مکھی سے ہی آتا ہے تو پھر مکھی کے اندر زیادہ شفا ہونی چاہیے. نہ، مکھی نہیں کھانی. قرآن جو حکم دیتا ہے وہ شفا ہے، نہ کہ وہ الفاظ قرآن کے چاٹ لو. وہ جو حکم دیتا ہے وہ شفا ہے، اس کی طرف جاؤ، اس پر عمل کرو، کوئی بیماری پیدا نہیں ہو. امتوں میں جب فساد آتے ہیں وہ فساد نابود کر دیتے ہیں. ان فسادات کو اصلاح کی ضرورت ہے. مسلح و طبیب خدا نے اس لیے بنائے امتوں کا معالجہ کریں، امتوں کا. جب انبیاء کے دانت میں درد ہوتا تھا خود ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے جی؟ سوائے حضرت عیسیٰ کے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزاتی طور پر بعض بیماریوں کی شفا کا معجزہ عطا کیا تھا. باقی انبیاء و ائمہ جب خود بیمار ہوتے تھے تو کیا کدھر جاتے تھے؟ طبیب کے پاس. یہ آیا نہیں سنتے آپ نے، کتنی دفعہ روئے بھی ہیں اس کے اوپر، آپ گریہ بھی کیا ہے لیکن غور نہیں کیا، کہ جب شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی تو کون بلایا؟ طبیب بلایا. حالانکہ امام خود بھی معصوم تھے، امام حسن بھی معصوم تھے، امام حسین بھی معصوم تھے، تین معصوم کی موجودگی میں، اور حضرت عباس بھی موجود تھے. ایرانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عباس کی قوت سب سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں جب کسی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو پھر آخری حضرت عباس ہے. لطیفے بھی اس سلسلے میں ان کے بہت بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار تھا, حالت احتضار میں قریب المرگ ہو گیا, تو لوگوں نے کہا کہ کوئی یاسین پڑھو, کوئی قرآن پڑھو, دعا کرو. تو اس نے, ایرانی تھا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ معاملہ ابھی یاسین کے مرحلے سے گزر گیا ہے. کہا خدا سے دعا کرو کوئی اس کا مرحلہ آسان ہو جائے, تو معاذ اللہ اب یہ نقل کفر کفر نہ ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ خدا کے ہاتھ سے بھی معاملہ نکل گیا ہے, ابھی حضرت عباس ہی کچھ کر سکتے ہیں. وہ اتنے زیادہ شخصیات عظیم موجود ہیں امیر المومنین کی بالین پر, لیکن علاج کے لیے ایک غیر معصوم طبیب لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ علی کو اللہ کا سارا نظام معلوم ہے. علی کو معلوم ہے کہ یہ طب و یہ طبابت, یہ بھی خدا کی خدائی کا حصہ ہے, یہ بھی اللہ کی خدائی کا حصہ ہے. جو کچھ اس عالم میں انجام پا رہا ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک اور فساد جو ہمارے امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوا, اور جس فساد سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں, وہ یہ دین و دنیا کی تقسیم ہے. میں کسی اور مرحلے میں انشاءاللہ گفتگو میں اس کی وضاحت کروں گا. دین و دنیا کی تقسیم کہ طب علم دنیا ہو گیا اور فقہ علم دین, یہ ایک اور فساد ہے امت کے اندر کہ طبیب کو فقہ نہیں آتی, فقی کو طب نہیں آتی. جبکہ آج 200 سال پہلے جائیں تو طبیب سارے فقی بھی ہوتے تھے اور فقی سارے طبیب ہوتے تھے, چونکہ طب بھی علم دین تھا, فقہ بھی علم دین تھا, معیشت بھی علم دین ہے, کھیتی باڑی بھی علم دین ہے, یہ سب دین تھا. یہ بعد میں آ کر ہم نے اس کو کاٹ کاٹ کے الگ کر کے بانٹ دیا کہ یہ دین ہو گیا, یہ دنیا ہو گئی, یہ فلاں ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا. اب دین کے اندر کیا رہ گیا؟ فقط چند ورد اور ذکر, یہ صرف دین رہ گیا, باقی سب دنیا بنا دی ہم نے. یہ بھی ایک فساد ہے. علوم کو ایک دوسرے سے کاٹ کے جدا کر کے, جس طرح قصائی بکرا کاٹ کے ہر حصہ اس کا الگ کر کے اور ہر حصہ کسی ایک کو دے دیتا ہے, ایک پاؤ کسی کو دے دیا, دوسرا پاؤ کسی کو دے دیا, ایک کلو کسی کو دے دیا, اور جو ایک کلو, چونکہ وہ کھا ہی ایک کلو سکتا ہے, اسے پورا بکرا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بکرا کلو ہی لے کر جاؤ, پورا بکرا آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دین بکرا نہیں ہے. دین کو بھی بکرا نہ سمجھ لو کہ دین کو بھی بکرے کی طرح کاٹ کے ایک پاؤ کافی ہے ہمارے لیے. یہ آدھا پاؤ, صرف آدھا پاؤ لے لیتے ہیں دین سے, اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی مذمت کی, یہ بھی ایک فساد ہے. بنی اسرائیلی طریقہ دینداری کا یہ تھا, قرآن نے ان کی مذمت کی, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم آدھا دین لیتے اور آدھا دین نہیں لیتے ہو, یہ کیا دینداری ہے تمہاری؟ یہ بھی یہود کی دینداری ہے. یہودیوں سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر منتقل ہوئی. یہ سب فساد ہے امت کے, اور ان فسادات کی وجہ سے امت کی نابودی ہوتی ہے, امتیں ہلاک ہوتی ہیں. جن امتوں کے اندر قومیت پیدا ہو جائے, قبائلیت پیدا ہو جائے, ذات پات کا فرق پیدا ہو جائے, طبقاتیت پیدا ہو جائے, جن کے اندر دین و دنیا الگ ہو جائیں, علوم دنیاوی اور دینی بن جائیں, مدرسے دینی درسگاہیں الگ ہو جائیں, دنیاوی درسگاہیں الگ ہو جائیں, تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ ایسے دین اور دنیا کا کیا بنتا ہے؟ اقبال کے بقول, ایسی دنیا جو دین سے الگ ہو جائے وہ چنگیزیت بن جاتی ہے, اور وہ دین جو دنیا سے الگ ہو جائے وہ خانقاہیت بن جاتی ہے. آج ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں. اس اصلاح کی ضرورت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
قرآن وہ کتاب ہے
جو درس انقلاب ہے,
قرآن وہ کتاب ہے
جو درس انقلاب ہے,
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے,
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے.
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کیوں کربلا جا رہا ہوں، میں کیوں کنبا ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں کیوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، میں کیوں چین اور سکون چھوڑ کر مصائب کے میدان میں قدم رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ امت تباہ ہو رہی ہے، امت کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، اور اگر امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا، یہ امت نابود ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین سفینہ نجات ہیں، ہم نے وہ سفینہ بھی بڑا سادہ سمجھا ہے، وہ سفینہ کہ وہ سفینہ یہی ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کرتے رہیں کرتے رہیں، بس ایک آنسو بہا دیں حسین علیہ السلام کے لیے، یہ سفینہ ہمیں سیدھا جنت لے جائے گا۔ نہ، سفینہ سمجھے نہیں ہیں ابھی ہم، یہ سفینہ صرف ایک عام خودخواہ انسان کو، ایک خودخواہ انسان کو حور سے بغل کر بغل گیر کرنے کا سفینہ نہیں ہے، یہ امتوں کی نجات کا سفینہ ہے، یہ دین کی نجات کا سفینہ ہے، یہ نسلوں کی نجات کا سفینہ ہے، انسانیت اور بشریت کی نجات کا سفینہ ہے۔ امر بالمعروف متروک فریضہ ہے، دین کا اصلی کام متروک ہے، یہ چھوڑ دیا ہم نے۔ دو دین ہیں، ایک وہ دین جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، موجود دین، اور ایک متروک دین جو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، جس کی خبر بھی نہیں کہ یہ دین ہے۔ چھوڑا ہوا ہم نے متروک دین میں، اکثر دین و اصلی دین متروک ہے، اس کے سرسری مسائل، ظاہری مسائل، ان کو دین سمجھ کر اپنا لیا ہے، اور یہ اس ایک پو پر خوش ہیں کہ ہمارے پاس پورا دین موجود ہے، اور تولے تو پو بھی نہیں ہیں، پورا دین موجود ہے ہمارے پاس، اس پر خوش ہیں ہم۔ دین کا اصلی حصہ وہی ہے جو ہمیں معلوم نہیں، جو ہمیں بتایا نہیں ہے، جس کی تڑپ بھی ہمارے اندر نہیں، طلب بھی ہمارے اندر موجود نہیں، اور جس کا نام لے تعجب بھی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور ہمارے آبا اور ہمارے اجداد اور یہ سب یہ ایک پاؤں پر گزارا کرتے رہے، ہم فوراً ماضی یاد آ جاتا ہے۔ ہم غلط راستوں پر اس لیے چلتے رہتے ہیں تاکہ پچھلی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں نہ ثابت ہوں۔ بس اوقات ہوتا ہے آپ گاڑی میں غلط راہ پر چلے جاتے ہیں، کئی کلومیٹر غلط نکل گئے، وہاں سے کوئی بندہ ملتا ہے آپ کو جو متوجہ کرتا ہے کہ عزیز آپ تو بہت دور آ گئے، غلط راستے پر آ گئے اور بہت دور آ گئے آپ، یا آپ کیا کہیں گے کہ بے شک ہم دور آ گئے، غلط آ گئے، لیکن جانا ادھر ہی ہے ابھی ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں سے ہم نے گاڑی موڑ لی تو اس کے معنی یہ کہ 60 کلومیٹر ہم غلط آئے تھے، ان 60 کلومیٹر کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے 100 کلومیٹر اور غلط جاتے ہیں، تو آیا 100 کلومیٹر مزید غلطی کرنے سے پہلے 60 کلومیٹر کی غلطی دور ہو جاتی ہے، اس کی تلافی ہو جاتی ہے؟ یہ ایک چشمدید واقعہ حج کے اوپر، ایک بزرگوار مومن حج پہ گئے، دوسرا سال تھا ان کا حج پر، حج کے یا دیگر دین کے بھی، دین کے یا عبادات کے دو سلسلے ہیں، کچھ نارمل لوگوں کا دین ہے اور کچھ بیماروں کا دین، مضطرین کا دین، مجبور لوگوں کا۔ سب نمازیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک عام آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی کی نماز ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، سارے ذکر پڑھے، رکوع کرے، سجود کرے، وضو کرے، لیکن ایک نماز اس کی ہے جو وضو بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اسے کہا کہ آپ تیمم کر لو، سجدہ نہیں کر سکتا، خوب اشارے سے پڑھ لو، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لو. یہ ہے مجبور لوگوں کا دین، اپاج لوگوں کا دین، اور ایک فٹ لوگوں کا دین، نارمل لوگوں کا دین ہے. اسی طرح حج کے بھی دو قسم کے احکام ہیں. کچھ احکام حج کے مجبور لوگوں کے ہیں، جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں انجام دے سکتے اس رش کے اندر، ان کے لیے کچھ خاص احکام دین نے مقرر کیے ہیں، اور جو نارمل لوگ ہیں ان کو دوسری امت کے ساتھ مل کر روٹین کے اعمال انجام دینے. مولانا بزرگوار وہ مجبوروں کو، بیماروں کو، بوڑھوں کو، نحیف لوگوں کو الگ کر رہے تھے کہ آپ نے مجبوروں کا حج کرنا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ میرا بھی بیچ میں نام لکھ لے کہ میں نے بھی انہی کے ساتھ کرنا ہے حج، چونکہ اس میں رش سے پہلے ہی، یعنی وقت سے پہلے ہی حج ہو جاتا ہے ان کا. انہوں نے کہا میرا بھی نام لکھ لیں. تو ان سے کہا بھائی آپ کا کیوں نام لکھ لیں، آپ تو بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں ہوں. اپاج ہو؟ کہا نہیں اپاج بھی نہیں ہوں. سارا دن شاپنگ کرتے تھے بازار کے اندر، لیکن جب حج کی باری آئی تو اپاجوں کے ساتھ، کہا کہ میرا بھی یہاں پر نام لکھ لو. انہیں سمجھایا انہوں نے کہ یہ آپ کا حکم نہیں ہے، یہ مجبور لوگوں کا ہے. دلیل جو انہوں نے دی وہ بڑی ہلا دینے والی دلیل تھی. دلیل یہ تھی کہ مجھے یہی حج کرنا ہے مجبوروں کے ساتھ، اس لیے کہ اگر میں اس دفعہ یہ حج نہ کروں اور نارمل لوگوں کا حج کروں تو اس کا مطلب یہ میرا پچھلا حج بھی باطل ہے. یعنی پچھلا بھی ایسا ہی کر کے گئے تھے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حج بھی اسی طرح سے انجام دے رہے تھے. یہ عقل ہے، عقل مندی اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک غلطی کی خاطر دو حج خراب کرے. اگر پہلا خراب ہو گیا نادانی اور جہالت کی وجہ سے، تو کم از کم اس کو تو ٹھیک انجام دو تم. عقل اسی کو کہتے ہیں عزیزان، کہ جہاں جس موڑ پر غلطی کا احساس ہوا وہیں سے واپس آ جاؤ، اسی کا نام توبہ ہے. توبہ کان پکڑنے کو نہیں کہتے، یہ سکولوں کی توبہ ہے، اللہ کی توبہ نہیں ہے کان پکڑنا. اللہ مرغا نہیں بناتا کسی کو. ابھی توبہ توبہ کرتے نا اسے ساتھ، کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. یہ خاص علامتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، مقدس مزاروں کو دیکھ کر ایسے کرتے ہیں، احتراماً ایسے کرتے ہیں، یہ توبہ کے وقت کانوں کو. اور دنیا میں نہیں دیکھیں گے آپ، عرب کبھی بھی کان نہیں پکڑے گا، ایرانی کبھی کان نہیں پکڑے گا، یا اور دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں برے صغیر کے علاوہ، وہ توبہ کرتے ہوئے کان نہیں پکڑتے، چونکہ یہ ٹیچر وہاں پر نہیں تھے. اگر یہ ہوتے تو انہیں یہ سکھا دیتے، توبہ اس طرح ہوتی. توبہ کا مطلب یعنی جہاں غلطی کا احساس ہوا وہیں سے واپس آ جاؤ. اگر 60 سال غلطیاں کی ہیں تو مزید جو 5 سال ہیں ان میں مزید غلطیاں پکڑ کے 65 سال نہ کرو. اس کو کوشش کرو ان 5 سالوں میں 60 سالہ غلطیوں کی تلافی کرو، واپس آ جاؤ. اور خدا کریم ہے، خدا نے فرمایا تم 60 سال غلط راستے پر گئے، اگر 5 سال درست راستے پر آ جاؤ میں 60 سال کا تمہارا کام برابر کر دوں، میں صحیح کر دوں، میں غفور الرحیم ہوں. اگر تم توبہ کرو اللہ غفور الرحیم. اللہ ہمیں ستانا تو نہیں چاہتا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اسے اپنی مخلوق پسند ہے، چاہتا ہے اپنی مخلوق کو. روایات میں بھی ہے کہ خدا کو توبہ کرنے والا سب سے زیادہ پسند ہے. لوٹو جہاں سے بھی غلطی کا احساس ہوا، لوٹو. حیران نہ ہو کہ اگر کہا جاتا ہے دین کا اکثر حصہ متروک ہے اور موجود دین آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ مثال پہلے دی ہوئی ہے میں نے کہ ہمارا دین اتنا ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ مقدار برابر آگے لے جانا نہیں چاہتے. سوگت کہتے بھی ہیں بس یہ اتنا دین کافی ہے, نماز عید پڑھ لیتے ہو نا, کتنی اور نمازیں پڑھو گے تم, نماز عید تو پڑھ لیتے ہو, کتنے سجدے کرو گے, نماز عید کے سجدے چار تو کر لیے ہیں اور کتنے, روز سجدے ہی کرنے ہیں تم. اس متروک دین میں دین کی بنیادیں, دین کی اساس, اصل دین متروک ہے, اصل دین چھوڑا ہوا ہے. اس کا ظاہر یا اگر بدفہمی نہ ہو تو عرض کروں کہ چھلکا, ظاہر چھلکا, چھلکا ہم نے لے لیا ہے اور مغز چھوڑ دیا ہے, دین کا مغز چھوڑ دیا ہے, اصل چھوڑ دیا ہے. جیسے اخروٹ توڑ کے چھلکے کھا لیں اور مغز چھوڑ دیں, کہیں اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے, چھلکے اچھی چیز ہیں, یہ عطائی ڈاکٹر علاج بھی بتاتے ہیں نا, اکثر علاج چھلکوں سے کرواتے ہیں, تربوز کے چھلکے کھو, مالٹے کے چھلکے کھو, یعنی تربوز کاٹ کے بیچ میں ہمیں دے دو چھلکا, ہاں خود کھا لو. اسی طرح دین کا ایک ظاہر ہے, ایک پوشش اللہ نے رکھی ہے ظاہر دین کا, اور اصل دین لب دین, یہ قرآن ہی اصطلاح ہے لب, اور قرآن نے کہا ہے کہ بعض باتیں ہم نے اولو الالباب کے لیے نازل کی ہیں, ہر ایک کے لیے نازل, اولو الالباب, اولو الالباب یعنی وہ لوگ جن کا سروکار مغز سے ہوتا ہے, جن کے اندر مغز ہے اور جو پہنچتے بھی مغز تک ہیں, اولو الالباب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو خود بھی فقط, یہ کھوپڑی نہیں ہے, کھوپڑی کے اندر بھی کچھ ہے, اور جو چیز انہیں ملے اس کے بھی ظاہر سے اندر اترتے ہیں, اس کی تہ میں جاتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے اولو الالباب. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھے جا کر دیکھیں کتنی دفعہ قرآن نے اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے, اور فرمایا کہ یہ جو بات ہم نے ذکر کی ہے یہ فقط اولو الالباب کو سمجھ میں آئے گی, انما یتذکر اولو الالباب, فقط اولو الالباب متوجہ ہوں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ظاہر پرست نہیں متوجہ ہوں گے. ہم نے ظاہر لے لیا اور اصل حصہ چھوڑ دیا, بالکل ظاہر لے لیا اور چھلکا لے لیا ہم نے, بعض چیزوں کے چھلکے بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں نا, مزیدار ہوتے ہیں, یہ منظر بھی آنکھوں دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں عام یہ کیلا نہیں ہوتا, جیسے ایران ہے, عرب ممالک ہیں, ان کے اندر کیلا نہیں ہوتا, باہر سے جاتا ہے, جب نیا نیا کیلا وہاں پر پہنچا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کیلا کھانا کس طرح سے ہے, وہ ایک خاتون نے کیلا خرید کے اس کو چھیل کے چھلکا کھانا شروع کیا اور وہ اندر سے ٹوکرے میں پھینک دیا انہوں نے, البتہ بعض وہ چھلکا اور وہ مغز ساتھ کھا لیتے تھے, لیکن اس نے زیادہ سمجھداری سے کام لیا, چھلکا کھا لیا اور اندر کا حصہ مغز پھینک دیا. وہ منظر دیکھ کر امت مسلمہ کی تصویر سامنے آتی ہے کہ ساری امت یہی کام کر رہی ہے, چھلکے کھا رہی ہے اور لب اور مغز پھینک رہی ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. فوراً اس طرف نہ آ جائیں کہ پھر ہمارا یہ سابقہ کیا بنے گا, ہمارے آباؤ اجداد کا کیا بنے گا. اگر آپ یہاں سے لوٹ ہو, آپ کا بھی وہ ماضی جو غلط چلے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ کے طفیل سے آپ کے ماں باپ کا راستہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے خداوند نے فرمایا نا کہ ذریت صالح, اولاد صالح باعث بخشش والدین ہیں, شفاعت کریں گے والدین کی اولاد صالح, اور اولاد کو حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو والدین کے لیے کہ اگر آج تمہیں صحیح راستہ معلوم ہوا ان کے طفیل ہے, اگر وہ متوجہ نہیں تھے آپ اپنے اعمال میں ان کو شریک قرار دو, وہ شریک ہو جاتے ہیں اعمال کے اندر. بس غلطی پکڑنا اور غلط راستے کو چھوڑ کر درست کی طرف آنا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی عیب نہیں ہے، یہ شجاعت ہے، دلیری ہے. اتفاقاً توبہ شجاع آدمی کرتے ہیں، بزدل آدمی توبہ نہیں کرتا. غلطی بہادر آدمی قبول کرتا ہے. بہادری فقط موقع برسانے میں نہیں ہے، بہادری سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان مان لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا شجاعت ہے. جو بزدل ہیں وہ اصرار کرتے ہیں، غلط راستوں پر اصرار کرتے ہیں، چلیں گے ہم مزید اور چلیں گے اور ضد میں چلیں گے. یہ امتوں کے فساد ہیں. اکثر حصہ دین کا میں نے عرض کیا متروک، اس متروک حصے میں امر بالمعروف سر فہرست. اگر میں یہی تشریف فرما مومنین سے سوال کروں کہ دیکھا ہے کبھی آپ نے اپنی عمر میں امر بالمعروف کرتے ہوئے کسی کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں، کہہ رہا ہوں دیکھا ہے کسی کو ممبر پہ، دیکھا ہے کسی کو امر بالمعروف کرتے ہوئے، ممبر کے نیچے دیکھا ہے کسی کو امر بالمعروف کرتے ہوئے. متروک فریضہ جس کو قرآن نے بنیاد قرار دیا، ہم نے تذکرے میں بھی اس کو دسویں نمبر پہ رکھا ہوا ہے، تذکرے میں بھی دسویں نمبر پر ہے. انشاءاللہ بعد کی مجالس میں اشارہ کروں گا کہ شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے امر بالمعروف کے بارے میں یوں کہ ایک مرثیہ شہید مطہری کا، مرثیہ نما مطلب ذکر کیا، مرثیہ جس کے اندر رسا اور درد ہو. تاریخ کے اندر امر بالمعروف کس سرنوشت سے دوچار ہوا، کیا ہوا اس فریضہ امر بالمعروف کے ساتھ، آج فراموش شدہ ہے. اکثر دین کے حصے کی طرح، دیگر حصوں کی طرح امر بالمعروف فراموش شدہ ہے. میں چونکہ کلام شروع سید الشہداء علیہ السلام کے کلام نورانی سے کیا، اسی پر اختتام بھی کرتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کے کلام پر کہ اشارہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں خطبۃ المنا میں 59 ہجری میں، واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے علماء اسلام و زعماء اسلام و قبائل کے سرداروں اور مختلف بڑی شخصیات کو حج پر خط لکھ کے بلایا اور ان سے کہا کہ آپاؤ اور آئے سارے. جناب مسلم بن عقیل کو حکم دیا کہ خیمہ نصب کرو، بڑا خیمہ نصب کیا گیا اور پھر اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا بنام خطبۃ المنا، واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے. مفصل خطبہ ہے، وہ سارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ حصہ جو امر بالمعروف سے مربوط ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بہت خوبصورت خطبہ ہے یہ، اس کو ضرور مطالعہ کریں اگر ملتا ہے آپ کو ترجمے کے ساتھ، غور کریں اس کے مطالب پر. یہاں فرصت نہیں ہے میں اس کا دوگرے سے پڑھوں. امام علیہ السلام نے جب ان علماء کو اکٹھا کیا اور بلایا اور خطاب کیا انہیں، اعتبروا ایہا الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاءہم من سوء ثنائہ علی الاخبار، کہا کہ اے علماء اسلام عبرت حاصل کرو، قرآن پڑھو اور عبرت حاصل کرو. قرآن عبرت کی کتاب بھی ہے، آئیں قرآن کی طرف آئیں، دیکھیں کیا کیا ہے قرآن کے اندر. کوئی ضرورت آپ کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں، سب کچھ قرآن میں. عبرت حاصل کرو کس سے؟ فرمایا کہ عبرت حاصل کرو خداوند تبارک و تعالی نے جو مذمت کی ہے علماء یہود کی. علماء اسلام کو بٹھا کر کہا کہ آپ قرآن پڑھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. اس کی کون سے حصے سے؟ جس حصے میں خداوند تبارک و تعالی نے یہود کے علماء کی مذمت کی ہے. اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کیوں مذمت کی ہے؟ اس وجہ سے مذمت کی ہے کہ ان کے سامنے امت کے اندر منکرات پھیل رہے تھے، ظالم و ستمکار لوگ ظلم و فساد عام کر رہے تھے، اور یہ علماء یہود انہیں روکتے نہیں تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی وجہ خود سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمائی. فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے تھے چونکہ انہیں خطرہ تھا ان مفادات کا جو انہیں ظالموں کی طرف سے حاصل ہو رہے تھے. یہ ڈرتے تھے کہ ہمیں فیسیں نہیں ملیں گی، ہمارے وظیفے کٹ جائیں گے، ہمارے ٹکڑے بند ہو جائیں گے، ہمارے حلوے بند ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ بلائیں گے نہیں. یہ خطرے تھے. خود سید الشہداء علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، وقت نہیں ہے میں عربی عبارت پڑھ کے آپ کو مانا کروں. فرمایا یہ اس وجہ سے ڈرتے تھے اور انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا، اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کی ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لعنت فقط علماء یہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کے سامنے منکرات پر عمل ہو رہا ہو اور وہ نہی عن المنکر نہ کرے، یہ لعنت اس کے لیے بھی خدا نے بیان کی ہے، یہ مذمت اس کو بھی کی گئی ہے. پس علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ملعون واقع ہوئے قرآن کے اندر. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر فبدا اللہ بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضۃ منه لعلمه بانها اذا ادیت واقیمت استقامت الفرائض كلها. کہ خداوند تبارک و تعالی نے دین کا آغاز کہاں سے کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. یہ سید الشہداء علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ حسین شہید کربلا بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ حسین بیان فرما رہے ہیں جسے ہر سال آپ روتے ہیں، جس کی عزا برپا کرتے ہیں، جس کا نام لینا اپنے لیے فخر و افتخار سمجھتے اور ہونا بھی چاہیے. وہ خود کیا فرما رہے ہیں سید الشہداء؟ کہ خدا نے اپنے دین کا آغاز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا ہے. فبدا اللہ بالامر بالمعروف و نہی عن المنکر فریضتا منہ، اللہ نے اس کو فریضہ اور واجب قرار دیا فرد فرد امت کے لیے. بانہا، یہ علم تھا اللہ کو، بانہا اذا ادیت، کہ یہ فریضہ اگر ادا ہو گیا، وہ اقیمت، اور یہ فریضہ اگر قائم ہو جائے، استقامت الفرائض کلہا، سارے کے سارے فرائض قائم ہو جائیں گے، سارا دین قائم ہو جائے گا، سارا دین برپا ہو جائے گا، دین کا کوئی حصہ متروک نہیں رہے گا، سارے دین پر عمل ہوگا. حینہا و صعبہا، وہ آسان فرائض پر بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا اور سخت فرائض پر بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا. وذالک ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الى الاسلام. امر بالمعروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسلام کی طرف دعوت دینے کا نام ہے. مع رد المظالم و مخالفت الظالم، اور امر بالمعروف مخالفت مظالم اور رد ظالم بھی ہے، یعنی ظالم کے خلاف مبارزے کا نام بھی امر بالمعروف ہے. یہ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں علماء اسلام کو، کون سی صدی میں؟ پہلی صدی میں، 59 ہجری میں، پہلی صدی کی 59 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کی ہجرت کو کتنے سال گزرے ابھی؟ 59، یعنی 49 سال رسول اللہ کی رحلت کو گزرے، 50 سال اب کے لیے نصف صدی بعد فریضہ امر بالمعروف ترک ہو گیا. سید الشہداء ان حاجیوں کو، زہر حاج پر مومنین و مسلمین و متدینین جاتے ہیں،
ان کو بٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جو اصلی فریضہ خدا نے مقرر کیا تھا تم نے وہ چھوڑ دیا، اور زیادہ زور تمہارا حج کے اوپر اور طواف کے اوپر اور کعبہ چومنے کے اوپر، زیادہ زور تمہارا اس پر ہے کہ جتنے چوم کے جائیں گے پتھر یہ، اتنا زیادہ کریڈٹ ہمارا اکاؤنٹ ثواب کا فل ہے، بڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بوسے دیے ہیں۔ حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے 50 مومنین کے سر توڑ کے جاتے ہیں وہاں پر، سمجھے کہ ہم بوسا دے کر آ گئے، بس بہت بڑا کمال کر دیا، اور جتنا کرنٹ تبرک کف حجر اسود میں تھا وہ سارا ہمارے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ ان کو حج پہ بٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اساس حج بھی نہیں ہے، بنیاد دین کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حج قائم ہو جائے، امر بالمعروف قائم نہ ہو، دین قائم نہیں ہوا، لیکن اگر امر بالمعروف قائم ہو گیا تو حج بھی قائم ہو جائے گا، دین بھی قائم ہو جائے گا، نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ دعاء الى الاسلام ما رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفی والغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها۔ اگر امر بالمعروف قائم ہو جائے بیت المال ضائع نہیں ہوگا۔ اس وقت عزیزان آپ کو معلوم ہے حکومتی بیت المال یہ تو ضائع ہوتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب بیت المال کے لٹیرے ہی سارے بیت المال کے وارث بن جائیں، جب چابیاں ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا جو لیتے ہو تو یہ لو ساری چابیاں ہی لو، جو مرضی ہے کرو اس بیت المال کے ساتھ، لیکن جو دینی بیت المال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، خمس و زکات و صدقات، آیا آپ کے شہر میں کوئی فقیر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے کوئی؟ کوئی سادات فقیر ہیں یہاں یا نہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی فقیر ہے یا نہیں؟ ہے نا فقیر، بلکہ فقیر ہی فقیر ہیں، سارا ملک فقیروں کا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج سے 60 سال پہلے امام نے یہ بات کی تھی، فرماتے ہیں کہ اگر فقط بغداد شہر کا خمس اور اس کا آدھا حصہ سہم سادات پوری دنیا کے فقیر سادات میں تقسیم کر دیا جائے، پوری زمین پر کوئی فقیر سید باقی نہیں بچے گا، صرف بغداد شہر کا آدھا خمس، اس میں تہران شامل نہیں ہے، مشہد شامل نہیں ہے، اس میں پاکستان شامل نہیں ہے، اس میں باقی شہر شامل، صرف ایک شہر کا، ایک شہر کا جو آتا ہے بیت المال، اس میں سادات کا حصہ پوری زمین پر تقسیم کیا جائے، کوئی فقیر سید روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت بلینز ڈالر سہم سادات اور سہم امام اور خمس و صدقات یہ نکل رہا ہے، لیکن فقیر کو ایک اس میں سے 54 بھی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں۔ اگر امر بالمعروف زندہ ہوتا، ایک پیسہ خمس کا ضائع نہ ہوتا، اور آج کوئی بھی فقیر نہ ہوتا، سب اس وجہ سے کہ امر بالمعروف متروک ہے۔ سید الشہداء نے اسی خطبے میں ذیل میں آ کر فرمایا کہ اگر امر بالمعروف زندہ ہوتا تو آج یہ طاغیہ یزید کا باپ برسر اقتدار نہ ہوتا، اور اگر امر بالمعروف زندہ ہوتا تو یزید جیسا نابکار برسر اقتدار نہ آتا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ امر بالمعروف امت نے ترک کر دیا۔ اس وجہ سے سید الشہداء نے خود امر بالمعروف کے لیے قیام کیا، امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا، اور اس طرح سے امر بالمعروف کیا کہ اب کسی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف کریں گے، حق کی بات کریں گے، پریشانی آ جائے گی۔ سید الشہداء نے ساری پریشانیاں مول لیں اور امر بالمعروف کیا۔ ہم اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے امر بالمعروف کیا، مجھے کچھ ہو گیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس لیے سید الشہداء اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ امر بالمعروف فریضہ بچوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی فریضہ ہے۔
جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور پھر جب اس راہ میں مصائب آئیں تو صبر کرنا. سید الشہداء نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، سب سے بڑے منکر کے خلاف قیام کیا، سب سے بڑے منکر کے خلاف. اور سب سے بڑا منکر یزید اور نظام یزیدیت. امت کو امر کیا معروف کا کہ او میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اس راہ میں جب مصائب ٹوٹے سید الشہداء نے ان کو برداشت کیا، صبر کیا، اور آخری لحظے زیر خنجر سید الشہداء کی زبان اطہر پر یہی جملہ تھا، الہی رزن بقضائک و تسلیمن لامرک، اے پروردگار تیری قضاء پر راضی ہوں، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں. خنجر کی طرف توجہ نہیں تھی، شمر کی طرف بھی توجہ نہیں تھی، توجہ اپنے خالق کی طرف تھی، اپنے معبود کی طرف تھی. یعنی گویا سید الشہداء یہ فرما رہے ہیں، اے پروردگار آیا حق امر بالمعروف کا ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ اے پروردگار حسین کی بساط میں جو کچھ تھا وہ ادا کر دیا، حسین نے پیش کر دیا، آیا اب بھی امر بالمعروف کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اس بی بی نے امر بالمعروف کیا جس کا نام ہی ام المصائب پڑ گیا، جس کا نام ہی ام المصائب پڑ گیا. مصائب کی ماں، اتنی سختیاں دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، معصوم نے فرمایا ام المصائب ہیں. جب کربلا سے چلنے لگی سید ساجدین سے کہتی ہیں، بیٹا سجاد معلوم نہیں ہم دوبارہ کربلا آ سکیں یا نہ، اگر ہو سکے ان ظالموں سے مہلت لو، ہم اپنے عزیزوں کی زیارت کرتے جائیں. سید ساجدین نے اجازت لے لی، بیبیاں مقتل میں چلی گئیں. حمید نے لکھا ہے عمر سعد کے لشکر کا راوی، وہ یہ لکھتا ہے، ہم دیکھ رہے تھے مقتل میں ایک عجیب قیامت کا منظر آ گیا، ہر بی بی جا کر ایک لاش سے لپٹ گئی، فریادیں کرنے لگی، رونے لگی، بین کرنے لگی. کوئی بی بی کسی لاش سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گی. کوئی بی بی کہہ رہی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے پردے اتار لیے گئے، ہمارے مکنے لوٹ لیے گئے. کوئی بی بی اپنے چھدے ہوئے کان آگے کر کے دکھاتی تھی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہماری بالیاں اتار لی گئیں، ہمارے کانوں سے خون رس رہا. لکھتا ہے ایک عجیب منظر یہ پیش آیا کہ جس سے کربلا کے اندر موجود ہر چیز رو رہی تھی. یہ اس راوی کے الفاظ ہیں کہ کربلا میں موجود آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی. اس نے کہا مجھے یوں لگا کہ گویا یہاں موجود جتنے حیوانات ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، وہ گھوڑے بھی رو رہے ہیں. وہ منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ایک لاش کے قریب آ کر لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھ پہ اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، اللہم تقبل منا هذا القربان، اے پروردگارا زینب کی یہ قربانی قبول فرما. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر رہے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما. حماس اور حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک کے اندر نامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کی سرپرستی و حمایت کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.